مجھے آج اسی عنوان پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا ہے اور سابقہ موضوع کی تکمیل کرنے سے اس وجہ سے موضوع، ورنہ میں نے عرض کیا ہے کہ اصولاً مجھے اس مضمون کی تکمیل کرنا چاہیے تھی جو میں ایک ماہ پیشتر ادھورا چھوڑ دیا تھا، اور میں نے عرض کیا ہے کہ کسی بھی گفتگو کا فائدہ پوری طرح اسی وقت اٹھایا جا سکتا ہے جب اس میں تسلسل رہے اور اس گفتگو کو کسی نتیجے پہ پہنچا دیا جائے، ورنہ ادھوری گفتگو کا وہ فائدہ حاصل نہیں ہوتا، بلکہ بعض اوقات ادھوری گفتگو سمجھ ہی نہیں آتی۔ اصل فائدہ اسی وقت ہوتا ہے کسی بھی عنوان پر گفتگو کا جب اس کو مکمل کیا جائے۔ بہرحال میں کوشش کروں گا کہ کسی بھی وقت پھر میں اپنے اس سابقہ موضوع اور عنوان کی تکمیل کروں۔ آج میں نے عرض کیا ہے کہ میں اس عنوان پہ کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں، یعنی قربانی حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم کے عنوان پہ۔ حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے پوری ملت اسلامیہ بلکہ پوری انسانیت اپنے عمل سے یہ سمجھایا کہ اس کائنات میں سب سے زیادہ عزیز ترین چیز اگر کوئی ہے اور ہو سکتی ہے اور یقیناً ہے تو وہ صرف ایمان عقیدہ ہے، صحیح عقیدہ۔ یہ وہ متاع عزیز ہے، یہ وہ قیمتی چیز ہے کہ جس پر سب کچھ قربان کیا جا سکتا ہے لیکن اس عظیم شے کو قربان نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان سے بڑی دولت دوسری اس کائنات میں کوئی نہیں۔ اس حقیقت کو حضرت خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنے عمل سے سمجھایا ہے، صرف تقریر سے نہیں۔ اس حقیقت کو سمجھانے کی ابتدا خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اس وقت کی ہے جس وقت آپ نے اپنے گھر اپنے باپ کو اپنے گھر اپنے باپ کو صنم پرستی بت پرستی کرتے ہوئے دیکھا، اور صرف صنم پرستی کرتے ہوئے ہی نہیں دیکھا بلکہ صنم فروشی کرتے ہوئے بھی دیکھا، بت تراش تراش کر اسے بیچتے ہوئے بھی دیکھا، यानी बुत की पूजा भी की जा रही और बाकी लोगों को पूजने के लिए बुत मुहैया भी किए जा रहे, यानी दो अजीम गुनाह किए जा रहे, दो अजीम जुर्म किए जा रहे। एक खुद गैरुल्लाह की पूजा है, बुत की पूजा है, और दूसरा जुर्म ये कि दूसरे लोगों को ये कुफ्र करने के लिए बुत मुहैया किए जा रहे हैं। कारोबार भी है बुत फिरोशी का और उनकी पूजा भी जा रही है, और ये सब कुछ हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलात व तस्लीम के घर में हो रहा और आपका बाप का था। पैगंबर जब भी गुफ्तगू करते हैं तो उस गुफ्तगू में बहुत ज्यादा बारीकियां नहीं होती, बहुत ज्यादा गहराई नहीं होती कि जिसे कोई समझ ना सके, बहुत ज्यादा बारीकियां नहीं होती कि जो आम फहम ना हो और उनको समझने के लिए हजार पापड़ बेलने पड़े। कोई भी रसूल ऐसी गुफ्तगू नहीं करता, पैगंबर की गुफ्तगू हमेशा सादा, साफ, वाज़े और आसान होती है, लेकिन इतनी वजनदार होती है, इतनी वजनदार होती है कि उस गुफ्तगू का जवाब दुश्मन के पास हुआ ही नहीं करता। लफ्ज़ सादा होते, गुफ्तगू आसान होती, आम फाम होती, लेकिन होती इतनी वजनदार है कि दुश्मन उसको रद्द करने की सलाहियत ही सिरे से नहीं रखता। ये अंबिया की तारीख बतलाती है कि उनकी गुफ्तगू हमेशा ऐसी रही, बड़ी आसान, बड़ी सादा, उसमें ज्यादा चूंके चुनाते वलेकिन गहराइयां नहीं, वो ज्यादा फलसफियाना गुफ्तगू नहीं करते। इसलिए तूने अवाम उन्नास के पास भेजा गया है और खुद अल्लाह के आखिरी पैगंबर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कल्लम उन्नास अला कद्र उकूले, गुफ्तगू इस अंदाज की करो कि जो लोगों की अकल के मुताबिक उन्हें समझ भी आए, लोगों की अकल से बाला गुफ्तगू। ये खिताबत का बहुत बड़ा नक्श, खतीब के लिए ये लाजमी होता है कि वो गुफ्तगू को आसान से आसान करके पेश करे, क्योंकि जहां सामईन में कुछ फलसफियाना जेन रखने वाले लोग होते हैं वहां एक सादा सामे भी होता है जो ज्यादा गहराई में उतरकर बात समझने की सलाहियत नहीं रखता है। इसलिए अगर ज्यादा गहरी गुफ्तगू होगी तो उसे वो ही समझ सकेगा कि जो इतनी गहराई में उतरकर बात को समझ सकता है, और ये एक सारा आदमी है वो उससे महरूम रह जाएगा। और अगर गुफ्तगू सादा होगी तो उसे आम पब्लिक समझेगी, ज्यादा गहराई में उतरकर बात समझने वाला भी समझेगा कि बात आसान है, और एक सादा आदमी भी उस गुफ्तगू को समझ लेगा कि उसकी अकल के मुताबिक। तो हमेशा अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो गुफ्तगू की है वो आम फहम, सादा, साफ, लेकिन बड़ी वजनदार और साथ ही साथ बेलचक। ये हमेशा से अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत तैयबा चली आई। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम भी अल्लाह के रसूल, उन्होंने जब बाप को बुत फिरोशी करते और बुत पूजते देखा तो उन्होंने आगाज किया है अपनी जिद्दोजहद का अपने घर से, और इसका भी आगाज किया है कि ईमान कितनी बड़ी दौलत है। और बड़ा सादा था, सवाल करते हैं वो अपने बाप से जिसमें कोई फलसफियाना गहराई नहीं, باپ سے پوچھتے ما هذه التماثيل التي وانتم لو عاكفون یہ تصاویر کیسی ہیں؟ یہ بت کیسے ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے ہو؟ یہ کیا شاعر؟ اب دیکھیے کتنا عام فام سوال. اس سوال کو سمجھنے کے لیے کوئی عام سے عام آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جناب دوبارہ ارشاد فرمائیے, آپ کیا فرما رہے ہیں. یہ کہنے کی ضرورت نہیں رہی. سادہ صاف اور بڑا ستھرا سوال ہے, یہ تصویریں کیا ہیں جن کی تم پوجا کرتے ہو, جن پہ مجاور بن کے بیٹھے ہو, یہ ہے کیا؟ مثال کے طور پر ہمارے ماحول اور معاشرہ میں کچھ رسومات اور کچھ بدعات عام لوگوں میں برادری بنیاد پر پائی جاتی ہیں. اگر ہم ان بدعات کے لیے یہ پوچھ لیں کہ یہ کیوں ہے تو لوگ کچھ نہیں بتلا سکتے. مثلا سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, شادی ہے, دلہا کے پاؤں کے نیچے گھڑے کی چپنی رکھی جاتی اور وہ چند قدم چل کے آتا ہے اور اس چپنی سے پاؤں مار کے اسے توڑتا ہے. آپ وہیں کھڑے اگر پوری برادری سے سوال کریں کہ یہ کیا ہے تو ان کے پاس کوئی جواب نہیں سوائے ایک جواب. میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں کہ وہ جواب کیا ہے. لیکن آپ جب بھی پوچھیں گے تو سوائے ایک جواب کے جو جواب نہیں, پوری برادری کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. آپ یہ پوچھ لیں کہ دلہا تیار ہو کر پھر ہاتھ میں چھری پکڑتا ہے اور بڑی ٹھاٹ کے ساتھ چلتا ہے, آپ پوچھیں یہ چھری کیوں ہے؟ کوئی جواب نہیں. بعض برادریوں میں, شاید یہاں بھی کچھ برادریوں میں یہ رواج ہو, شادی کے موقع پر ایک پیتل کے برتن کو, جسے غالباً پنجابی میں مونگر کہتے ہیں, اسے تیل میں لتپت کر کے رکھ دیا جاتا ہے. اس کے ارد گرد نوجوان بچیاں بیٹھ جاتی ہیں اور پھر دلہا میاں کو وہاں بلایا جاتا ہے. ان نوجوان بچیوں وہ اسے کہا جاتا ہے کہ اس کو اٹھاؤ. وہ برتن جسے میں نے عرض کیا کہ پنجابی میں غالباً مونگر کہتے ہیں, پیتل کہتے ہیں, آپ نے شاید دیکھا ہو, وہ اس کے پنجے سے بڑا رکھ دیا جاتا ہے اور پھر تیل میں اسے لت پت کر دیا جاتا ہے اور پھر دلہا میاں کو نوجوان بچیوں میں بلا کر کہا جاتا ہے اسے اٹھاؤ. وہ ہاتھ ڈالتا ہے, ظاہر ہے کہ ویسے بھی وہ اس کے پنجے سے بڑا اور پھر تیل میں لت پت ہے تو کیسے اٹھایا جائے؟ وہ اس سے نہیں اٹھایا جا سکتا. پھر وہ نوجوان بچیوں سے مذاق کرتی ہیں بلکہ انگلیاں دیتی ہیں. یہ حقائق اور یہ بات برادریوں میں یہ رواج پایا جا رہا, یہ بدتمیزی. اور جب انہی سے پوچھ لیا جائے کہ یہ کیا ہے تو ان کے پاس بھی کوئی جواب نہیں. بعض اوقات وہ اس قسم کی حرکات کو کھڑکنے کھیلنے کا نام بھی دیتے ہیں. بے پناہ بدعات رسومات ہیں جو آج مسلمانوں میں مسلمان معاشرے میں پائی جاتی ہیں, شادی پر بھی اور غمی پر بھی. ہر دو مواقع پر اس قسم کی کچھ رسومات اور بدعات موجود ہیں. اور جب ان بدعات اور رسومات کے متعلق پوچھا جائے کہ یہ کیا ہے تو کوئی جواب نہیں ہوتا سوائے میں نے عرض کیا ایک جواب کے, جو جواب نہیں ہے وہ آگے میں چل کے عرض کرتا ہوں کہ وہ ایک جواب کیا, جسے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ جواب ہی نہیں. خلیل علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بڑا سادہ بڑا صاف اور ستھرا سوال کیا, ما ھذہ التماثیل التی انتم لو عاکفون, یہ تصاویر یہ بت کیسے ہیں جن پر تم مجاور بن کے بیٹھ گئے ہو, جن کے تم گدی نشین بن گئے ہو, یہ کیا ہے؟ اب اس کے جواب میں دلیل چاہیے کہ یہ کیا ہے اور ہم ایسا کیوں کرتے. دلیل کوئی نہیں تھی جواب میں. خلیل علیہ السلام کے باپ نے بھانپ لیا کہ میں اس حرکت کا جواب تو معقول رکھتا نہیں, اور اگر خاموش رہتا ہوں تو میرے مذہب اور میرے کاروبار اور تجارت کے خلاف خود میرے گھر سے آواز اٹھ رہی. اور ایک طریقہ یہ بھی ہے, آواز حق کو دبانے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ تشدد کی راہ اختیار کرنا. چنانچہ ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے اس آواز حق کو دبانے کے لیے تشدد کی راہ اختیار کی. کوئی جواب نہیں دیا کہ یہ کیا ہے, یہ میں کیوں پوچھتا ہوں. جواب دے نہیں سکتے تھے, پیغمبروں کی گفتگو ہمیشہ اتنی وزندار ہوتی ہے, میں نے عرض کی ہے ہوتی سادہ ہے لیکن جواب نہیں ہوا کرتا اس کا, کیونکہ وہ جو کچھ بولتے ہیں رب کی وحی سے بولتے ہیں, اور ایک سوال رب کرے ایک مخلوق پر اور مخلوق اس کا جواب رکھتی ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے جواب نہیں تھا تو تشدد کی رائے اختیار کرتا. جواب میں کہتا ہے حضرت خلیل, لارجمن کا واجرنی ملیا, دو راستے ہیں تیرے لیے, اگر تو جان بچانا چاہتا ہے واجرنی ملیا, میرا گھر چھوڑ نکل جا, اور اگر تو میرا گھر نہیں چھوڑتا لارجمن میں تجھے رجم کروں گا. رجم کا مفہوم یہ ہے کہ کسی بھی شخص کو کمر تک کسی گڑھے میں دھنسا دیا جائے, یعنی کمر سے اوپرلا حصہ اس کا باہر رہے اور کمر تک کا نچلا حصہ اس کا گڑھے میں آ جائے, اور پھر اس گڑھے کو مٹی سے بھر دیا جائے کہ یہ نہ نیچے ہو سکے نہ دائیں بائیں گر سکے نہ بھاگ سکے, اور اسی طرح اس کو جکڑ کر پھر اسے دور کھڑے ہو کر چھوٹے چھوٹے پتھر لے کر بار بار مارے جائیں, چوٹ چوٹ کے اسے اسی گڑھے میں اسی طرح کھڑا کر کے مار دیا جائے, اسے رجم کہا جائے. تو حضرت خلیل کے باپ نے کہا لارجمن کا واجرنی ملیا, ایک ہی راستہ ہے, یا گھر چھوڑ, اور اگر گھر نہیں چھوڑتا تو میں رجم کروں گا, یعنی اس طرح زمین میں دھنسا کر پتھر مار مار کے چوٹ دوں گا. توجہ کیجئے, میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں, لطیفہ سمجھ لیں یا سبق آموز حکایت سمجھ لیں. امیر شریعت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمہ اللہ نے ایک دفعہ اعلان کیا جلسہ عام میں, وہاں اجتماع ہزاروں کا نہیں لاکھوں کا ہوا کرتا, اعلان کیا کہ میں آج فرعون کی تعریف کروں گا, مجمع لاکھوں پر مشتمل حیران اور ششتر رہ گیا کہ یہ بخاری کیا کہتا ہے میں فرعون کی تعریف کروں. لوگ گوشت بندہ ہو بلکہ ایک پریشانی کی حالت تاری ہو گئی کہ کہتا کیا ہے, لیکن لوگ اس خطیب کا انداز سمجھتے خاموش رہے. تو بعد میں انہوں نے فرعون کے حالات زندگی کو بیان کر کے کہا کہ تھا وہ کافر اور کافر مرا, تھا جہنمی اور جہنمی مرا, لیکن اپنے کفر پر غیرت رکھتا تھا, کفر میں بے غیرت نہیں تھا. اس لفظ پر پھر ایک سناٹا چھا گیا, فرمایا تم اتنی ایمان پر غیرت نہیں رکھتے ہو جتنی وہ کافر کفر پہ غیرت رکھتا تھا. ڈٹا رہا ہے, آنا ربکم اللہ, آخری دم تک اڑا ہے, آخری دم تک ڈٹا رہا ہے. اتنا تم ایمان پہ نہیں ڈٹتے ہو جتنا فرعون کفر پہ ڈٹا رہا تھا. اور اسی طرح کہا کہ ابو جہل ہے آخری دم تک, بلکہ فرعون تو آخری دم پہ کہتا ہے کہ میں رب کو مانتا ہوں, میری غلطی ہے. جس کے جواب میں پھر رب نے فرمایا الان وقد آسیتا, ان مندل اب تسلیم کرتا ہے, اس سے پہلے انکار پہ تلے رہے ہو. لیکن اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کا فرعون ابو جہل وہ خطرناک کافر ہے کہ جس نے آخری وقت جب قتل کیا گیا اسے تو کہتا ہے سر نیچے کر کے نہ کاٹو, مکے کی عورتیں تانا دیں گی کہ سر نیچے تھا, سر بلند کر کے کاٹو کہ میرا سر غرور سے بلند رہنا چاہے. یہ آخری دم تک اپنے کفر پہ ڈٹا رہا, اس نے آخری لمحات میں بھی نہیں کہا کہ مجھ سے غلطی ہوئی. اسی طرز پہ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ ابراہیم کا باپ آزر مشرک تھا اور قرآن کہتا ہے, کافر تھا کتاب اللہ کا اعلان, لیکن اپنے کفر پر اتنا مضبوط, اپنے کفر پر اتنا پختہ, اپنے کفر پر اتنا پکا کہ ابراہیم جیسے بیٹے کو, خلیل جیسے فرزند کو, اپنے رسول بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے, اپنا نظریہ چھوڑنے کے لیے تیار نہیں. بت کو خدا مانتا ہے, بت کو چھوڑنے کو تیار نہیں, بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے. توجہ رہے, آج ذرا اس کا موازنہ کیجئے, وہاں بیٹے کو قتل کرنا چاہتا ہے, نظریہ کا قتل نہیں کرتا, یہاں لوگ بیٹے کے حصول کے لیے نظریہ کا قتل عام کرتے ہیں. بیٹا مل جائے چاہے درخت کو سجدہ کرنے سے ملے, بیٹا مل جائے چاہے گھوڑے کا پیشاب پینے سے مل جائے, بیٹا مل جائے چاہے گھوڑے سے نیچے گزر کر ملے, بیٹا مل جائے چاہے درختوں کے ساتھ عورت کو اپنے سر کے بال کاٹ کے لٹکانے پڑے, جیسے شاہ زندہ نام سے کری کے عنوان سے آپ کے ملک میں شرک اور کفر جاری ہے اور متعدد مقامات پہ جاری ہے. بیٹا مل جائے چاہے ایمان نہ رہے, بیٹا ملنا چاہیے چاہے کسی درخت کے نیچے چادر بٹھا کے عورتیں بیٹھی ہیں, دیر گریں گے لڑکا ملے گا, پتے گریں گے بیٹیاں ملیں گی, اولاد ملنی چاہیے, نظریہ رہے یا نہ رہے, ایمان رہے یا نہ رہے, عقیدہ رہے یا نہ رہے, لیکن اولاد باہر قیمت ملنی چاہیے. اندازہ کیجئے ایک جگہ ایک مشرک, ایک کافر جو رسول پہ ایمان نہیں رکھتا, وہ نظریہ کو تحفظ دیتا ہے اور بیٹا بھی عام نہیں پیغمبر جیسا بیٹا. آپ سمجھتے ہیں کہ رسول جیسا حسین ماں نہیں جن سکتی ہے, اتنا حسن و جمال کا پیکر لڑکا ہو فرزند ہو اور اسے اپنی نظریے کے خلاف پا کر باپ قتل کے لیے تیار ہو جائے. قرآن کہتا ہے کہ یہ کام آزر نے کیا تھا, کرنا چاہتا تھا وہ اپنے نظریے پر اتنا پختہ ہے کہ اولاد کی ضرورت نہیں سمجھ رہا، نظریے کا تحفظ کر رہا ہے. اور آج ماحول اور معاشرہ میں ایسے لوگ ہیں جو کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، مسلمان کہتے ہیں لیکن اولاد کے حصول کے لیے نظریے کا قتل عام کرتے ہیں. بچہ ہوئے دروازے ڈر لگتا ہے، یعنی اس ظالم نے اولاد کی خواہش میں درخت کے پتوں کو اپنا نافع سمجھا ہے، درخت کے پتوں کو اپنا مشکل کشا سمجھا ہے، درخت کے پتوں کو اپنا حاجت روا سمجھا ہے، درخت کے پتوں کو اپنا محافظ سمجھا ہے. میری اولاد جو ہوئی ہے، یعنی اولاد کی خواہش اور طرف کے نظریے کا قتل عام کر رہا ہے. آج کی کیفیت یہ ہے، آج سے ہزاروں سال پہلے مشرق کی کیفیت وہ تھی جو میں نے عرض کی. آپ ذرا اس فرق کو محسوس کر کے آئے. ابراہیم علیہ السلام و تسلیم کا باپ ابراہیم جیسے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے تیار ہے لیکن نظریہ چھوڑنے کو تیار نہیں. کہتا ہے تو میرے بتوں کے خلاف بولے گا، تو میرے ان معبودوں کے خلاف بولتا ہے، لار جو من نہ کوا جو نہیں ملیا، میں تجھے رجم کر کر کے مار دوں گا، یا میرا گھر چھوڑ اپنی جان بچا، میں بت کی پوجا نہیں چھوڑتا ہوں. توجہ رہے. دوسرے لفظوں میں مشرک، دوسرے لفظوں میں ایک کافر اپنا بیٹا بت پہ قربان کرنے کو تیار کھڑا ہے، اور اس جانب کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنی اولاد کو مذہب کے لیے ایک دن ہتھکڑی پہنتا ہوا بھی نہیں دیکھ سکتا ہے. اگر آج کے کسی شخص کا بیٹا کسی مذہبی تحریک میں ایک رات تھانے میں چلا جائے، پورے گھر میں سفے ماتم بچھتی ہے، شور و غوغہ ہوتا ہے، اور قائدین تحریک کو گالیاں دی جاتی ہیں، ہمارے بچے مروا دیے، قید کرا دیا، مشکلات میں مبتلا کر دیا. آج نظریے پر پختگی کا کلمہ پڑھنے والے لوگوں کا یہ عالم ہے، اور اس وقت کے نظریے کی پوزیشن یہ کہ آخر ابراہیم جیسا بیٹا نظریے پر قتل کرنے کے لیے تیار کھڑا ہے. نظریہ بچہ بیٹا رہے یا نہ رہے، فرق دیکھیے کس میں. رب العالمین نے یہ واقعات میری اور آپ کی عبرت کے لیے نقل کی ہے کہ ایک مشرق اگر اپنے نظریے پر اس حد تک پختہ اور مضبوط ہے کہ وہ بیٹا قربان کر رہا ہے نظریے پر، تو مسلمان کو تو اس سے زیادہ مضبوط ترین ہونا چاہیے. ایمان بچ جائے، عقیدہ بچ جائے، نظریہ بچے، اس پہ جتنی قربانی لگتی ہے لگ جانی چاہیے، یہ مسلمان کا ذہن ہونا چاہیے. اور یہی سبق پھر خلیل نے دیا ہے ملت اسلامیہ کہ ایمان سے بڑی کوئی دولت نہیں. چنانچہ باپ کہتا ہے لار جو منت، میری بات سمجھ آ رہی، لار جو منت اب حجر نہیں ملی جا، نکل جا یا میں پتھر مار مار کے قتل کر دوں گا، رجم کروں گا. اب ایک ایسا موڑ آئے بیٹے کا، باپ کی کیفیت یہ ہے، اب بیٹا جھکے کہ میں باپ کو کیسے چھوڑوں، جائیداد کیسے چھوڑوں، گھر کیسے چھوڑوں، کہاں جاؤں. بیٹا بھی کوئی مجبوری تلاش نہیں کرتا، بیٹا بھی کوئی عذر تلاش نہیں کرتا، بیٹے کو بھی پھر باپ نہیں چاہیے، نظریہ چاہیے. اگر باپ مشرک ہو کر نظریے پر پختہ ہے تو بیٹا رسول ہو کر نظریے پہ پختہ کیوں نہ ہوتا.
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت.
بیٹا جواب میں کہتا ہے جو قرآن نے نقل کیا، فاستغفر لک ربی، بڑا سادہ اور صاف ستھرا جواب باپ کو دیا ہے، میں جا رہا ہوں، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے تیرے گھر کی، لیکن اتنا پھر بھی کروں گا کہ ایمان اور عقیدہ تیرا اپنا، لیکن بہر صورت تو میرا باپ ہے، میں رب سے تیرے لیے مغفرت طلب کرتا رہوں گا. لیکن یہ نہیں ہو سکتا
کہ میں نظریہ چھوڑ کر گھر کو اس پہ ترجیح دوں، نظریہ چھوڑ کر وراثت کو اس پہ ترجیح دوں، نظریہ چھوڑ کر باپ کو اس پہ ترجیح دوں، نظریہ چھوڑ کر آپ کی قدر کو اس کے اس پر ترجیح دوں، تجھے چھوڑا جا سکتا ہے، گھر چھوڑا جا سکتا ہے، جائیداد چھوڑی جا سکتی ہے، وراثت چھوڑی جا سکتی ہے، لیکن نظریہ نہیں چھوڑا جا سکتا۔ نظریہ یہی ہے قائل کر مراد تماثیل، یہ کیسے بت ہیں جن کی پوجا کر رہے ہیں؟ بتلاؤ یہ کیا ہے؟ کوئی جواب نہیں تھا۔ خلیل نے گھر چھوڑ دیا، ایمان کی قدر بتلائی کہ عقیدہ اور ایمان وہ قیمتی شے ہے کہ جس پر باپ چھوڑا جا سکتا ہے، ایمان۔ اونچی آواز سے بولیے، یہ سبق کس نے دیا ہے؟ بولیے نا، یہ سبق کس نے دیا ہے؟ یہ جہاں سبق اللہ کے پیغمبر نے دیے، وہیں یہ سبق ایک مشرق سے بھی ہمیں مل رہا ہے کہ مشرق بھی عقیدہ کا تحفظ کر رہا ہے جبکہ اس کا عقیدہ غلط ہے، وہ بیٹا چھوڑ رہا ہے، عقیدے کو تحفظ دے رہا ہے۔ اور پیغمبر نے بھی ہمیں یہ سبق دیے کہ بات چھوڑا جا سکتا ہے، ایمان نہیں چھوڑا جا سکتا۔ یہ واقعات جو قرآن نے سابقہ امتوں کے اور انبیاء کے نقل کیے، یہ محض قصے اور کہانیاں نہیں، یہ سبق آموز واقعات ہیں۔ رب نے بیان اس لیے کیے کہ ان سے سبق سیکھو۔ پیغمبر نے باپ کو چھوڑا ہے، گھر چھوڑ دیے، نکل آئے، یہی سوال قوم سے۔ باپ نے تو سرے سے کوئی جواب نہیں دیا تھا، وہ تو تشدد سے اتر آیا۔ شاید آذر کا ذہن یہ تھا کہ میں تشدد آمیز لہجہ اختیار کروں گا، بیٹا دبک جائے گا، ڈر جائے گا بات، اور یہ تحریک اندر ہی اندر دب جائے گا۔ لیکن نہیں دبی، خلیل نے گھر چھوڑ دیے اور اسی طرز پر وہی سوال پھر قوم سے کرتی، ما ہذہ التماثیل اللتی، یہ کیسی تصویریں جس کی تم پوجا کر رہے ہو؟ وانتم لہا عاکفون، تم اس پر مجاور بن کے بیٹھے ہو، یہ کیا ہے؟ وانتم لہا عاکفون، تم مجاور بن کے کیوں بیٹھے ہو؟ گدی نشین بن کر کیوں بیٹھے ہو؟ بتلا سکتے ہو کہ ما ہذہ التماثیل، یہ کیا چاہے، یہ کیسی تصاویر ہیں؟ بتلاؤ۔ قوم کے پاس بھی کوئی جواب نہیں تھا پیغمبر کی اس سادہ صاف ستھری اور وزندار گفتگو کا، کوئی جواب قوم کے پاس نہیں تھا سوائے ایک جواب کے، جسے میں نے عرض کیا کہ جواب نہیں، اور وہ کیا تھا؟ جب قوم خلیل کے جواب میں آجز آئی تو کہنے لگی، ہمیں کچھ پتہ نہیں ہے، یہ بت کیسے ہیں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، یہ تصویریں کیسی ہیں ہمیں کچھ علم نہیں ہے، ہم ان پر مجاور کیوں بن گئے، ہمیں کچھ علم نہیں ہے ہم ان پر گدی نشین کیوں ہیں، ہاں سوائے اس کے ہم کچھ نہیں جانتے۔ ما وجدنا علیہ آبانا، ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھے، اس کے سوا ہمارے پاس اور کوئی ثبوت نہیں۔ آپ بتلائیں کہ یہ کوئی پیغمبر کی گفتگو کا جواب ہے؟ آج ہم پوچھتے ہیں گھڑے کی چھونی یا گھڑے کی چپلی، اردو میں کہہ لیجئے، یہ دلہا کیوں توڑ رہا ہے، اس کی کوئی وجہ؟ قوم جواب دیتی ہے، برادری کی رسم ہے، یہ کھڑکنے کیوں کھیلے جا رہے ہیں؟ قوم جواب دیتی ہے، برادری کی رسم ہے، یہ ہاتھ میں دلہا کے چھری کیوں ہے؟ قوم جواب دیتی ہے، برادری کی رسم ہے، خوشی اور غمی کی بدعات رسومات کی کیا دلیل، کیا سند ہے؟ قوم جواب دیتی ہے، باپ دادا یوں ہی کرتے آئے، حیرت کی بات ہے، ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اپنے کسی عمل پر باپ کا حوالہ دے، اپنے کسی عمل پر دادے کا حوالہ دے، اپنے کسی عمل پر برادری کا حوالہ دے، کیا ہم اس کے باپ کا کلمہ پڑھتی، ہم اس کے دادا کا کلمہ پڑھتی، ہم نے اس کی برادری کا کلمہ پڑھے؟ مسلمان برادری کے حوالے سے رسم کرے، مسلمان باپ کے حوالے سے، دادا کے حوالے سے عمل کرے۔ چاہیے تھا مسلمان کی زبان ہوتی، میں اس لیے کر رہا ہوں کہ رسول نے کیے، لیکن چونکہ اس کے پاس ان بدعات رسومات ان غلاظتوں کی کوئی سند نہیں ہے، اس لیے باپ دادا کی قبر کا سہارا لیتے۔ سن لو، ہم نے کسی کے باپ کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے مسلمان مصطفیٰ کریم کا وہی دین مانیں گے جس پر نبی کی مہر ہوگی. ہمیں بات منوانی آسان بھی ہے اور مشکل ترین بھی ہے. ہمیں کسی بات پر قائل کرنا آسان بھی ہے اور مشکل ترین بھی ہے. آسان اس لیے کہ ہم کسی بھی موقع پر کسی نظریے کے متعلق سوال کر لیتے تو جواب میں رسول اور خدا کا حکم دکھا دیا جائے بسر و چشم قبول آگے گفتگو بند. اور اگر اللہ اور رسول کا حکم نہ دکھایا جا سکے تو پھر ہمیں قائل نہیں کیا جا سکتا. یہ سچ کہہ رہا ہوں یا غلط؟ احمد ابن حنبل ملت اسلامیہ کا امام فقیہ اعظم گزرے, انہیں ایک مسئلہ خلق قرآن پر حکومت وقت نے گرفتار کیا تھا اور پھر اپنے چمچے اور نمائندے بھیج کر فلسفیانہ گفتگو کرتے ہوئے احمد بن حنبل سے جیل میں گفتگو ہوتی رہی. اس وقت کی حکومت اپنے ایک مایا ناس مناصر احمد بن حنبل کے پاس جیل میں بھیجتی رہی. وہ گھنٹوں گفتگو کرتا تھا کہ یہ قرآن مخلوق ہے صفت خداوندی نہیں. گھنٹوں بحث کرتا تھا فلسفیانہ گفتگو چونکہ چنانچہ لہذا ولیکن ایسا ہو تو ایسا ہوتا ہے. گھنٹوں بحث کرتا امام احمد جو جبر اوت تھا شجاعت و بہادری کے لحاظ سے وہ سنتے رہتے. جب وہ کئی کئی گھنٹے بک بک کے خاموش ہوتا تو امام جواب میں کہتا یوں نہیں مجھے جھکایا جا سکتا, اگر رب کا فرمان ہے پیش کر رسول کا فرمان ہے پیش کر ورنہ بھاگ جا. وہ پھر واپس آتا دو دن چار دن بعد پھر پہنچتا ہے نئے سرے سے تیاری کر کے. امام جواب میں یہی کہتا ہے آخر کار وقت کے حکمران نے طلب کر دیا کہ تیری خواہش کیا ہے, مار دیا جائے گا, کوڑے مار مار کے چمڑی ادھیڑ لی جائے گی. احمد ابن حنبل جواب دیتے ہیں کہ مجھے سوائے اس کے نہیں جھکایا جا سکتا کہ میرے سامنے اپنے موقف پر رب اور رسول کا ارشاد لاؤ, ورنہ میری چمڑی ادھیڑ دو ادھر سکتی میں جھکایا نہیں جا سکتا. حتیٰ کہ تاریخ کہتی ہے معتصم باللہ جیسے سلطان جائر نے ظالم حکمران نے احمد بن حنبل کو یہ لعنت بھی دیا کہ میں خود چل کے آتا ہوں تیرے پاؤں کی بیڑی بجائے کرندوں سے کھلوانے کے اپنے ہاتھ سے کھول کر تجھے اعزاز بخشتا ہوں. تاریخ لکھے گی کہ وقت کے حکمران نے احمد بن حنبل کے پاؤں سے بیڑی خود کھولی تھی لیکن ہمارا موقف مان لے. احمد بن حنبل کہتی کہ بیڑی کھولنا تو ذرا آسان کام ہے, تو اگر میرے جوتے اٹھائے تب بھی میں اس لالت میں نہیں آؤں گا. مجھے اگر جھکانا ہے مجھے رب کا فرمان چاہیے رسول کا ارشاد چاہیے, اس کے ماں سوا زبان کھینچی جا سکتی ہے کلیجہ نکالا جا سکتا ہے کوڑے مارے جا سکتے الٹا لٹکا کے الٹی کھال کھینچی جا سکتی ہے. احمد بن حنبل لکھ سکتے مر سکتے ہیں لیکن نظریے پر کسی ایرے گھرے کی دلیل نہیں چاہیے, رب اور رسول کا ارشاد چاہیے. ڈٹ گئی نظریہ عقیدہ بڑی قیمتی شے ہے, بڑی قیمتی شے, یہ آسانی کے ساتھ نہیں چھوڑا جا سکتا نہ اسے چونکہ چنانچہ کے دلائل سے منوایا جا سکتا. خلیل پوچھتے ہیں کیوں پوچھتے ہو, میری گفتگو سمجھ تو آ رہی ہے؟ ما ہذہ التماثیل التی انتم لہا عاکفون, یہ کیسی تصویریں ہیں جن پر تم مجاور بنے بیٹھے؟ قوم جواب میں کیا کہتی ہے جو قرآن نے جواب نقل کی ہے, ما وجدنا علیہ آبانا. ذرا اپنے معاشرے میں دیکھ لینا, اج مولویاں نویں مسئلے کر لینا, دا آدم دی گزری ہن تک تو انہیں ہوندا ہے, وہ سمجھ بھی آندی نہیں ہے کہ کوئی نہیں. یہ بولی سمجھ آتی ہے؟ دا آدم دی گزری ہن تک نہیں ہوندا,
نویں مسئلے کر لیں.
پیو دادا ساڈے انجے کردا ہے, انہوں نویں مسئلے کر لیں.
یہ نئے مسئلے نہیں. اگر تیرے باپ دادا نے ایک غلط اقدام کیے ہے تو اس کا غلط اقدام شریعت نہیں بن رہی,
یا کسی جاہل ملا نے جہالت میں کچھ رسومات کو رواج دیا ہے یا بدعات کو یا کفریات کو تو وہ دین میں سنت نہیں بن رہی.
جاہل ملا کی بات آئی تو لطیفہ عرض کرتا جاؤں گا. یہ قاری صاحب کے قریب ایک گاؤں ہے, اس کا سچا واقعہ. تین چار برس کی بچی فوت ہو گئی, ملا جنازے پہ آیا. مولانا مولوی اور ملا میں زمین و آسمان کا فرق ہے. ہر داڑھی والا عالم نہیں ہوتا, ہر مسجد میں امامت کرانے والا عالم نہیں ہوتا. یہ بدقسمتی ہے کہ جس نے چار بال داڑھی کے رکھ لیے ہم نے اسے ابو حنیفہ سمجھ لیا. ملا جنازے کے لیے آیا, تین تکبیریں پڑھی, بھول گیا. اب ایک ظلم یہ بھی ہے کہ میں بھول گیا ہوں, اگر اپنا بھولنا مانتا ہوں تو ہتک ہوگی, وہ مولوی جنازہ بھول گیا یار. بھائی بھول گیا تو کیا ہوا, انسان بھول جاتا. لیکن نہیں, اس کو ہتک سمجھا جاتا. جنازہ غلط پڑھا دیا, تین تکبیریں پڑھ دی, شور ہو گیا. لوگوں نے کہا جنازہ غلط غلط, دوبارہ پڑھو. اب ملا سمجھتا ہے میری ہتک ہوگی کہ جنازہ بھول گیا, وہ ماننے کو تیار نہیں. جب شور ہو ہٹا, لوگوں نے سمجھا شاید دوبارہ جنازہ ہوتا ہے, تو اب ملا بولتا ہے تسی سارے مفتی جم کے آ گئے ہو, جیڑا اٹھتا ہے وہ امام غزالی نظر آتا ہے. سن نہیں پتا جنازہ کیویں پڑیں گا, ترائے صاحب دی چھوئے رے, یہ چار تکبیر سن دیے صحیح جو میں چار پڑھا. ایکچولی اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں, اندازہ کرے اس ظلم عظیم کا. دیہاتی لوگ بہت قابل رحم ہیں, تمہیں تو قدر کرنی چاہیے کہ تمہیں علماء ملے. دیہاتوں میں تو یہ شیخ المشائخ اور شیخ الحدیث ہیں. آخر کار اس ظالم نے اس بچی کو جنازہ پڑھے بغیر دفن کرا دیا. کہتا ہے چار تکبیریں نہیں پڑھنی, یہ برداشت نہیں کر سکتی, چار تین ہی پڑھنی. قیامت, دین سے جہالت کا یہ عالم, یہ ظلم اور ستم. اسی طرح کا ایک واقعہ کبیر والا کا, پل بارہ میل سے کچھ آگے, وہاں میں گیا تو لوگوں نے سنایا, مولوی ملا جمعراتیہ ملا یا کوئی اور کہہ لیں, اسے جنازے کی دعائیں نہیں آتی, بنا ہوا امام ہے. جنازے پہ آیا تو جس طرح لوگوں کی عادت ہوتی ہے, میاں جی ذرا دعاواں اونچیاں پڑھ دی, کئی لوگ نہیں آ دیا یا غلط پڑھ دیتے تصحیح ہو جاتا. میاں جی اونچی دعا پڑھنے کو تیار ہی نہیں, بتلانے کو تیار ہی نہیں. میں آج تو نہیں اسے پڑھانا, تھی مسیطے نہ آ سکتے, اسی تھوڑے پیو دے نوکر بنے ہیں, ہر ویلے تھوڑے کو وقت ہی کوئی نہیں. برس رہے ہیں حضرت صاحب, واقع ہے ایکچولی بات کر رہا ہوں. برستا گیا, ایک کوئی تبلیغی جماعت کا سمجھدار ساتھی کھڑا تھا, اس نے کہا حضرت صاحب بات در حقیقت یہ ہے کہ لوگوں کو شبہ ہے کہ ہاں حضور کو دعائیں نہیں آتی, لہذا پڑھ کے سنائیے. مولوی موٹے تر مار رکھتا گیا, واللہ اسے جنازے کی دعائیں آتی نہیں تھی, اور اس نے پتہ نہیں کئی جنازے پڑھائے ہوں گے, خود نہیں آتی تھی اسے دعائیں, لیکن وہ قوم کا مقتدا اور امام بنا ہوا تھا. اور جب ایسی قیادت ہوگی تو پبلک اپنے ہر عمل پر یہی نہیں کہے گی کہ ماں بجنا لے آبا آنا. ہم نے اپنے باپ دادا کو یہی کرتے دیکھا, لیکن ایک قیامت کا دن بھی آنے والا ہے کہ جس دن جہنم سامنے ہوگی اور رب کے سامنے لوگ کہیں گے ہمیں کس نے غلط لین پہ ڈالا تھا. سادتنا و کبرانا فضلو السبیل, انہ بڑے آسانو گمراہ کیتا ہے, اسی غلط لین پہ لگے رہ گئے ہیں. لیکن رب العالمین کے ہاں اس دن یہ عذر کوئی قابل قبول نہیں ہوگا. جاؤ جہنم, تمہارے پاس رسول آئے, قرآن آیا, پیغمبر کے اشارات آئے, بتلائے گئے, لیکن تم نے رسول کے جواب میں
ماں وجدنا علیہ آبانا کہا تھا، ہمارا باپ دادا یوں کرتا رہا ہے، تمہارے باپ دادا کو کوئی میں نے رسول بنا کے بھیجا تھا کہ ان کی سندیں پیش کرتے تھے؟ ساری قوم خلیل کو کہتی ہے بس کر دیں، کسی ٹھکانے پہ لگا دوں اس مضمون کو؟ جی میرا اور آپ کا ایک وعدہ یہ بھی ہے کہ میرے جمعہ کا ٹائم وہی جو جان صدر کا، اس لیے ناراضگی تو نہیں ہوگی نا؟ جی قوم کہتی ہے ماں وجدنا علیہ آبانا، ہم نے باپ دادا کو یہی کچھ کرتے ہوئے دیکھا ہے، ہمارے پاس اس کے سوا اور کوئی سند، کوئی دلیل، کوئی ثبوت نہیں ہے۔ پیغمبر نے سمجھ لیا کہ پوری قوم ضد پہ جمع ہے، یہ اپنی ضد نہیں چھوڑنا چاہتی، اللہ کا رسول فیصلہ کرتا ہے کہ جب کوئی قوم ضد میں کسی عمل کا اقدام کر رہی ہو پھر وہاں نرمی نہیں چاہیے، سختی چاہیے۔ توجہ رہے بات کہنا چاہتا ہوں، نرمی کا ایک سٹیج ہے، جب کوئی شخص مغالطے میں ہو نرم گفتگو کرو، پیار سے سمجھاؤ، مغالطہ دور کرنے کی کوشش کرو کہ شاید راہ راست پہ آ جائے۔ لیکن جب ایک شخص کے لیے کنفرم ہو جائے کہ یہ ضد پہ کفر پہ اڑا ہوا ہے، پھر وہاں نرمی نہیں، پھر وہاں بدر ہے، پھر وہاں عہد ہے۔ نہیں سمجھے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ جب کوئی قوم ضد پہ اڑ جائے پھر وہاں بدر اور عہد ہے، جب کوئی قوم ضد پہ اڑ جائے پھر وہاں رسول تلوار اٹھاتا ہے۔ جب تمہاری ضد کا علاج دلائل نہیں، اب تمہاری ضد کا علاج تلوار ہے۔ دلائل اس وقت تک دیے جاتے ہیں جب تک کوئی قوم مغالطے میں ہو، اور جب ضد آ جائے پھر اس کے علاج کی اور راہیں ہیں۔ خلیل نے جب قوم کا جواب سنا، ما وجدنا علیہ آبانا، کہ ہمارا باپ دادا یہی کرتے رہے ہیں، تو سمجھ گئے کہ یہ ضد ہے، یہ نظریہ نہیں چھوڑیں گے، لہذا فیصلہ کر لیا کہ اس ضد کا جواب قوت کا استعمال ہے، اس ضد کا جواب طاقت کا استعمال ہے، اس ضد کا جواب اس نظریے کا قتل عام ہے، اس ضد کا جواب اس نظریے کے پرخچے اڑانا ہے، اس ضد کا جواب اس نظریے کی جڑیں اکھیڑنا ہے۔ خلیل منتظر تھے وقت آئے اور میں اس نظریے کو جڑوں سے اکھیڑ پھینکوں۔ چنانچہ ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ پوری قوم میلے پہ جانا چاہتی ہے، اور خود خلیل سے کہہ رہی ہے وہ بدبخت قوم، ابراہیم آپ ہمارے ساتھ میلے پہ نہیں جاتے؟ جواب میں پیغمبر کہتے ہیں انی سقیم، میں بیمار ہوں، میں میلہ نہیں دیکھ سکتا ہوں۔ جواب اور بھی بہت کچھ ہو سکتے تھے کہ میں تمہارے میلے سے متفق نہیں، جواب اور بھی ہو سکتے تھے میں تمہارے ساتھ جانا نہیں چاہتا، لیکن میں نے عرض کیا کہ پیغمبر مختصر سادہ وزن دار گفتگو کیا کرتے ہیں جس کا رد نہ ہو سکے۔ فرمایا بیمار ہوں، کچھ لوگوں نے کہا یار بیماری نظر تو نہیں آتی، لیکن کچھ یہ بھی کہنے لگے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی تکلیف ہو جو عام نظر نہیں آتی۔ مفسرین نے اسی لفظ پہ لکھے کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو کوئی جسمانی بیماری نہیں تھی، بیماری صرف یہ تھی کہ وہ بت کی پوجا کو برداشت نہیں کر سکتے تھے، یہی آپ کی تکلیف تھی اور اس تکلیف کا آپ ازالہ چاہتے تھے۔ قوم میلے پہ ٹر گئی، اللہ کا رسول، اللہ کا خلیل، اللہ کا پیغمبر، موحد اعظم بت خانے چلا جاتا ہے، کسی بت کی ناک کاٹی، کسی کے کان کاٹے، کسی کے پاؤں کاٹے، کسی کی آنکھیں نکال دی، اور ساری شیرینی جمع کر کے ایک بڑے بت کے سامنے رکھ کے کلہاڑی اس کے کندھے پہ دھر دی، اور یہ کہہ کر سوچ کے باہر نکل آئے پاگل اور بدھو قوم ہے، واپس آ کر اسی بڑے کو سمجھے گی کہ یہ باقیوں کا قاتل ہے، نہیں سمجھے گی تو جو کہے گی جواب دے دیا جائے گا۔ قوم واپس لوٹتی ہے، اپنے خداؤں کا اثر دیکھتی ہے، کسی خدا کی ناک نہیں، کسی خدا کے کان نہیں، کسی خدا کے پاؤں نہیں، یہ دیکھتے ہی قوم کرتی ہے ہائے، نہیں سمجھے، نہیں سمجھے، یہ دیکھتے ہی قوم کرتی ہے ہائے 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 ہائے، خدا مر گئے، مشکل کشا مر گئے، حالے تو ان کوئی سمجھ نہیں، حالے ہی سمجھ نہیں، مشکل کشا، توجہ رہے توجہ رہے، مسلمانوں مشکل کشا قتل نہیں ہوا کرتے، مشکل کشا مرا نہیں کرتے، مشکل کشاؤں کے وجود پہ کوئی گھوڑے نہیں دوڑا سکتا. آپ کہیں گے بڑے پاگل تھے. بڑی پاگل کون تھی کہ بتوں کے لیے ان کو خدا مان کر پھر آج ہوتے ہیں کہ خدا مارے گئے، لیکن تنہا وہ پاگل نہیں تھے. پاگل آپ کو بہت سارے آج بھی اپنے ماحول معاشرے محلہ جات میں ملیں گے. ان پاگلوں کی تلاش خود کر لینا، ملیں گے ایسے پاگل جو آج بھی ہائے ہائے مر گئے مٹ گئے. کیوں مٹ گئے ہو؟ کیوں مر گئے؟ مشکل کشا شہید، مشکل کشا قتل. توجہ رہے ذرا، تفصیل کا وقت نہیں، مختصر عرض کرنا چاہتا ہوں. جاری ہے ایک ماتم، شور اور خوخہ جاری ہے. کون دھرنا مار کے بیٹھی ہے؟ توجہ رہے، دھرنا دھرنا. نمرود کی حکومت میں احتجاج مطالبہ، ہائے ہائے ہائے، کیا ہوا تمہیں؟ کیوں روتے ہو؟ کیوں ماتمی جلوس ہے؟ نمرود پوچھتا ہے. آج دن تین نہیں پتا تھا دے خدا مر گئے، خدا مر گئے. کس نے خداؤں کو مارا؟ خداؤں کو قتل کرنے والا زندہ ہے اور تیری حکومت میں پھر رہا ہے. تو بھی تو ہمارا ہم مذہب ہے، تو بھی تو انہی کو خدا مانتا ہے. خدا مر جائیں اور تو چین سے کرسی پہ بیٹھا رہے. نمرود کو اپنا اعتراض چاہیے تھا. وہ کہتا ہے نہیں، میں تمہارے احتجاج میں برابر کا شریک ہوں، بتلاؤ مارے کس نے ہیں؟ توجہ نہیں ہے، سمجھانے کی لیے عرض کرتا ہوں. بتلاؤ تمہارے خداؤں کا قاتل کون ہے؟ بتلاؤ تو صحیح. ایک اس کونے سے بھاگ ہے، ہاتھ میں ڈیری لیے. سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں، نہیں سمجھ آئے. ایک اس کونے سے بھاگ ہے، ہاتھ میں ڈیری لیے. میں بتلاتا ہوں، میں نے تقریر نوٹ کی تھی حضور، رپورٹ حاضر ہے. کوئی نہیں. ایک کتا اس کونے سے نکلتا ہے، دوسرا اس کونے سے رپورٹ حاضر ہے. کیا ہم بتلاتے ہیں کس نے کیے؟ قالو، قرآن کہتا ہے قالو فتح یذکرہم یقال له ابراہیم. ہم بتلاتے ہیں ایک جوان ہے جو بتوں کا تذکرہ کیا کرتا تھا، ان پہ تنقید کرتا تھا، وہ کون ہے؟ یقال له ابراہیم، اسے ابراہیم کہتے. وہ یہ سب کچھ کر گئے ہیں. رپورٹ آ گئی، لیکن اس ظالم کا اور آج کے ظالموں کا بھی ذرا موازنہ کیجئے. وہ اس رپورٹ پہ اکتفا نہیں کرتا، کہتا ہے چلو ابراہیم نو بھی سد لو، پوچھتے لو یہ حقیقت کی. نہیں سمجھ. قرآن ہے، قرآن یہ اس وقت کا ظالم ہے اور عقیدہ بھی وہی رکھتا ہے، لیکن کہتا ہے رپورٹ ٹھیک ہے، پر پوچھ لیا خلیل سے وہ کیا کہتا ہے. حضرت ابراہیم آ گئے، بلایا گیا، ہزاروں کا اجتماع، باپ کی دشمن کی صف میں کھڑا ہے. خلیل کے دل گردے گردے کی داد دیجیے، پیغمبر کی بہادری کی داد دیجیے، اور تو ساتھ کون دیتا. باپ کی دشمن کی صف میں کھڑا ہے، پیغمبر آ گئے. پوچھا گیا ہے انت فاطا ہاذا بآلہتنا یا ابراہیم، ابراہیم یہ ساڈے خداواں نال تو کیتا ہے؟ ابراہیم یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ آپ نے کیے. پیغمبر کی گفتگو سادہ اور وزندار ہوا کرتی ہے، لیکن لاجواب ہوا کرتی ہے. فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ اس الو کے پٹھے سے پوچھو جس کے کندھے پہ کلہاڑی ہے. وزندار جواب ہے یا نہیں؟ بھائی خدا مانتے ہو، اولاد مانگتے ہو، رزق مانگتے ہو، پورا کرتے ہو، سیدھا کر رہے ہو، طواف کر رہے ہو، ان سے پوچھو، اس بڑے سے پوچھ لو. چلو باقیوں سے نہیں، وہ بتلائے کہ یہ کاروائی کون کر گئے. وزندار جواب تھا، جواب بھی تھا، سوال بھی تھا، اور سادہ بھی تھا، صاف بھی تھا، سمجھ بھی آ رہا تھا. قرآن کہتے ہیں سمنوں کے سوال آروس، قوم سر جھکا گئی. قرآن پیغمبر تیرے دلائل پر، قوم سر جھکاتی ہے. قرآن کے الفاظ ہے سمنوں کے سوالا روس. چند لمحے سوچنے کے بعد اسی مشرق قوم نے سر اٹھایا، انتا فالتا آزاد آلہتنا یا ابراہیم. کہنے والی قوم سر اٹھاتی ہے اور کہتی ہے لقد علمتا ما هؤلاء ينطقون. ابراہیم تو اچھی طرح جانتا ہے کہ یہ بول نہیں سکتے. توجہ رہے ذرا، توجہ رہے. پیغمبر کا انداز دیکھ جنگ جیتنے کا، یہی موقع تھا جس کا رسول منتظر ہے. رسول نے پھر موقع پا کر یلغار کیے, خلیل نے موقع پا کر پھر کفر پہ وار کیے, اور وہ وار جس میں کفر کی جڑیں اکھڑ جائیں. فرمایا افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, دھوکے انہوں پوچھتے ہو, ان کی عبادت کرتے ہو جو بول نہیں سکتے ہیں, اس کی کیوں پوجا نہیں کرتے ہو جس نے بولنا سکھایا ہے. اس کی پوجا جو بولنا نہیں جانتے. بات ختم کرنے لگا ہوں, وقت زیادہ ہو گیا. جمعہ کا وقت نہ ہوتا دل چاہتا ہے اس کو اور آگے لے چلتا. اس کی پوجا کر رہے ہو جو بولنا نہیں جانتے, یہ تمہارے معبود ہیں. افل لکم ولما تعبدون من دون اللہ, میں تمہیں تف کہتا ہوں, تم ان کی پوجا کر رہے ہو, میں تم سے بھی بیزار, تمہارے خداؤں سے بھی بیزار. جاؤ, جو بگڑتا ہے بگاڑ لو. توجہ رہے, ہائے ہائے قاتل اقرائی نہیں سمجھے, ہائے قاتل اقرائی مجرم اقرائی نمرود کیا کر رہے ہو, تیرا تختہ الٹ دیا جائے گا. نمرود کہتا ہے بتلاؤ کیا سزا دینی ہے, جرم کا اقرار ہے مانتا ہوں. قوم کہتی ہے قالو حرقوا وانصروا آلہتکم, اس کو جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو. ایک ماہ تک قوم نے لکڑیاں جمع کی ہیں, ایک ماہ تک, ایک ہفتہ تک آگ جلائی گئی ہے. مفسرین نے لکھے کہ آگ آسمان سے باتیں کرتی تھی, لیکن ایک سوال یہ بھی لکھے کہ ایک مہینہ تک لکڑیاں کیوں اکٹھی کی گئیں ایک آدمی کو جلانے کے لیے. تو جواب دیتے ہیں کہ قوم کا ہر فرد, ہر ملون بچہ چاہتا تھا. اور آسمان سے باتیں کرتی ہے, اس میں آدمی ڈالا نہیں جا سکتا. قوم پریشان تھی, خلیل کو آگ میں ڈالے کس طرح, اگر خود کوئی آدمی ڈالنے کے لیے جائے ہو سکتا ہے کہ وہ ابراہیم علیہ السلام کو اٹھا کے آگ میں ڈالے, یہ بھاگ جائیں آگ اسے لپک لے. کیسے کیا جائے, پگھوڑا بنایا, دور لٹکا دیا, خلیل کو پگھوڑے میں بٹھانے کے لیے آئے. توجہ کر مسلمان, توجہ کر, سنیو, توجہ کرو. پیغمبر کی جرات, بہادری, استقلال کی داد دیجیے. دشمن صف میں باپ کڑا دیکھتے ہیں, آج میرا لاڈلا لخت جگر آگ میں جا رہا ہے. قوم ہائے 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 احتجاج کر رہی ہے. ہر فرد دشمن ہے, پوری حکومت دشمن ہے, بادشاہ دشمن ہے, وزرا دشمن ہے, سپاہ دشمن ہے, فوج دشمن ہے, برادری دشمن ہے, قبیلہ دشمن ہے, حتیٰ کہ باپ دشمن ہے. تنہا پیغمبر پگوڑے میں بیٹھ گئے, لیکن سچ سچ ہوا کرتا ہے. صداقت کو قتل کسی افراد کی ضرورت نہیں ہوتی. بڑی ٹھاٹ سے پیغمبر نے پگوڑے میں قدم رکھے, قوم نے پگوڑے کو دھکا دے کے ڈوری کھینچ لیے. ابھی آگ میں نہیں پہنچے, آگ سے بالا بالا تھے, جتنی تڑپتا ہوا کے پر دیتے روک رہتے. کہتا خلیل بتلا, نمرودی آگ کو پر مار کے ختم کر دوں. خلیل اجازت جرات جرات دیکھ رسول کی, جبریل پر دیے ہوئے, آپ ختم کرتا ہوں نمرودی آگ, اجازت ہے؟ خلیل نے جواب میں یہ نہیں کہا, جبریلا اوکھے ویلے دوست پوچھتے کہ میری ضرورت ہے نہیں سمجھے. خلیل نے جواب میں یہ نہیں کہا کہ جبریلا اوکھے ویلے سجن پوچھتے کہ میری ضرورت ہے, کچھ کر سکنے تو کر. نہیں, خلیل جواب میں کہتا ہے قربان جبریلا رب گھلے یا آپ آئے ہیں؟ جبریل اپنے آپ آئے ہو یا رب نے بھیجے؟ جبریل کہتے ہیں قبلہ بحث چھوڑیے, ڈپٹی لگائیے کہ پر مار کے نمرودیا ختم کروں. خلیل نے جواب دیے, یہ رب نے بھیجے, ڈپٹی دے, مرضی سے آئے ہو, آج جاؤ. جبریل جانے, خلیل جانے, یہ اس کے لائے ہیں, میں اس کے لیے آگ میں آیا ہوں. میرا اپنا کوئی منشا اور مقصد نہیں تھا, وہ چاہے گا بچا لے گا, نہیں چاہے گا میرا مٹ جانا بھی
اس بات کی دلیل ہوگا کہ ایمان مقدم ہے جان اس کے مقابلے میں. اور آج برادری, باپ, کنبہ, قبیلہ, وطن, کوئی شہر بھی ایمان کے مقابلے میں کوئی مقدم نہیں رکھتی ہے. رب چاہے گا بچ جاؤں گا, نہیں چاہے گا نہیں بچوں گا. تو بچ جا, میں جانوں, نمرود جانے, اس کی قوت, اقتدار, تشدد جانے, اور آپ جانے, تو اپنا کام. خلیل, توجہ ہے, آخری بات, خلیل آگ میں پہنچ جاتے ہیں. رب نے خلیل دے لفظ نو وزن دیتا ہے. کولا یا نارو کونی بردم و سلام. آپ خبردار, ابراہیم کو تکلیف ہوئی, شخص بدل, عادت بدل دے, جبلت بدل. تیرا کام ہے خاکستر کرنا. آج باغ بن, آج گلزار بن, بردم و سلام. ٹھنڈی بھی ہو لیکن ٹھنڈی ایئر کنڈیشن کی طرح, کہ سکون آئے, لطف آئے, اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ سردی لگے. توجہ, آخری بات, مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع نے لکھا ہے کہ خلیل جب آگ سے باہر آئے, فرمایا کرتے تھے وہ لطف والدہ کی گود میں نہیں آیا جو نمرود کی آگ میں آیا تھا. ایمان کے لیے جب کوئی شخص کچھ کرتا ہے تو پھر رب کی مدد اس طرح آتی ہے, اور وہ لطف واقعی دیکھنے کو ہوتا ہے جب آدمی ایمان کے لیے مشکلات میں گرا ہوا ہو. آپ دس دل حج کو اس عظیم رسول کی سنت کو زندہ کریں گے, اس کی ادائیگی کریں گے. رب العزت مجھے اور آپ کو ابراہیم علیہ السلام کی صحیح اتباع کی توفیق بخشے, اور اپنے رسول کی بھی صحیح اتباع کی توفیق عطا فرمائے.